سفر سے متعلق کچھ مضامین سنے. اس دفعہ کچھ خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں بعض زیارات خصوصی اہمیت کی حامل ہے، ان کا کچھ تذکرہ دی جاتا ہے ہو. اس کے بعد پھر وقت بچے گا انشاءاللہ تو کتاب سے مضمون آپ حضرات کو سناؤں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل رہے، اس کی مہربانیاں اور عنایتیں شامل حال نہیں، مکہ مکرمہ میں بھی مقامات مقدسہ ہیں اور مدینہ منورہ میں بھی بعض مقامات ہیں، ان کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. من جملہ ان کے مدینہ منورہ کے جو مقامات اور جگہیں ہیں جہاں ہم گئے، ایک قاری صاحب ہیں ہماری، پچھلے رمضان میں ان سے دوستی ہوئی اور وہ ہمیں وہاں اس وقت بھی لے کر گئے اور زیارات کرائیں. اس دفعہ انہوں نے کچھ زیارات اور زیادہ کرائیں. اب چونکہ وہاں رہ رہے ہیں، معلومات خاصی حاصل ہو گئی ہیں. پچھلی دفعہ جب لے گئے تھے تو پھر بھی بڑا دل خوش ہوا تھا کہ انہوں نے ہمیں عام زیارات سے زیادہ زیارات کرائی تھی، اور اس دفعہ ان میں بھی اضافہ ہوا تو دل بہت خوش ہوا. اے باتیں کیونکہ دیار حبیب کی اور عجیب اور غریب معاملات، حیران کن چیزیں، مقامات مقدسہ میں بہت سے ایسے معاملات کا ظہور، مجھے چاہتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا جو مستحضر ہے وہ آپ حضرات کے بھی گوش گزار کروں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست شان نظر آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مدرسہ تھا جو اب بھی آباد ہے، مسجد نبوی میں ہے، آپ کے روضہ اقدس کے بالکل پشت کی طرف ہے. وہاں آپ کے صحابہ رہتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. وہی دار الاقامہ تھا اور وہی مدرسہ تھا. چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت اور شان نظر آتی ہے کہ وہاں 70 صحابہ پڑھا کرتے تھے، زیادہ بھی ہو جاتے تھے کم بھی ہو جاتے تھے، 70 تو تھے. اور ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی مستقل انتظام نہیں تھا. روایات میں نے پڑھا ہے ایک الگنی باندھی ہوئی تھی کپڑے سکھانے کے لیے، جس طرح رسی باندھتے ہیں اس کو الگنی بھی کہتے ہیں، الگنی بھی اور پتہ نہیں اور بھی کچھ نام ہوں گے. تو اس طرح ایک رسی باندھی گئی تھی، بعض صحابہ اپنے باغات میں سے مسجد نبوی آتے ہوئے ایک آدھ خوشا کھجور کا لے آیا کرتے تھے، یعنی گچھا، اور لا کر اس رسی میں پھنسا دیا کرتے تھے. ایک چھڑی تھی وہ وہاں رکھی ہوئی تھی، اس چھڑی سے ان کھجوروں کو جھاڑا کرتے تھے اور جھاڑ کر جو کھجوریں گر جایا کرتی تھی صحابہ اس کو کھا لیا کرتے تھے. وہ جگہ مخصوص تھی اور مخصوص ہے، وہ چبوترا کہلاتا تھا اور چبوترے والے اصحاب کہلاتے تھے. تو اس طرح سے عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں صفہ، اور چبوترے پر جو پڑھا کرتے تھے، بیٹھا اٹھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وہ کہلاتے تھے اصحاب صفہ. یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ویسے تو سارے ہی شاگرد تھے جتنے صحابہ تھے، لیکن بعض صحابہ خصوصیت سے وہاں آپ سے تعلیم لیا کرتے تھے. اس دفعہ تھوڑا سا ذہول ہو گیا، حالانکہ کتاب میں پڑھ کے گیا تھا کہ وہاں چھڑی کا نشان بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس دفعہ ارادہ تھا کہ دیکھوں گا، معلوم کروں گا، لیکن بہرحال اس طرف اب کے جانے کا زیادہ موقع نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ذہن میں وہ بات نہ رہی. ابھی مضمون بیان کرنے کے وقت یاد آئی. غرض کے اس وقت تو مسجد نبوی ہی تادیسی تھی، جس کا نقشہ تاریخ میں جو کھینچا ہے، آپ نے اپنے دست مبارک سے پہلا پتھر رکھا، دوسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھوایا، تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھوایا، اور چوتھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھوایا، پانچواں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے رکھوایا، اور اس طرح سے پھر اور صحابہ سے رکھوایا، اور آپ بھی کمر بستہ رہے تعمیر کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی دیواریں اور ستون کھجور کے، اور وہ بھی ایسے تھے کہ آپ ذرا یوں ہاتھ کریں تو ہاتھ چھت کے لگ جائے، اور اس طرح سے اس کے اوپر شہتیر ڈال کر اور کھجور کے پتے وغیرہ ڈال کر دھوپ سے رکاوٹ کی گئی، پانی سے رکاوٹ نہیں تھی. بارش جب ہوتی تھی تو پانی ظاہر ہے، آپ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے کہ باقاعدگی کے ساتھ چھپر بھی نہ تھا. آج کل بھی ایسے چھپر ملتے ہیں دیہاتوں میں، عام طور سے چھپر ہوتے ہیں اور اس طرح سے جھوپڑی بناتے ہیں، تو اس کے اوپر یا ترپال ڈال لیتے ہیں کہ پانی نہ آئے، یا اگر اس کو ذرا مضبوط بناتے ہیں تو چکنی مٹی اور توڑی وغیرہ ملا کر ڈال لیتے ہیں کہ پانی رکے نہیں اور بہ جائے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ یہ بھی نہ تھا، صرف پتے ڈال کر بسایا کیا گیا تھا، اور وہ چھت تھی کس کی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کی. اور مدرسہ تو بالکل کھلی جگہ تھا، جس کا اللہ تعالی کی شان ہے کہ کیسا زبردست اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں صحابہ کو پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے. من جملہ ان صحابہ کے جن کا نام نامی اسم گرامی بہت معروف ہے، اور وہ صحابہ میں بہت زیادہ معروف رہے ان طلبہ میں، اور ان کا نام پیش پیش ہے، وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بہت سے واقعات ہیں، وقتاً فوقتاً آپ حضرات سنتے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا میرا کہ میرے پاس ایک کھجور نہیں ہوتی تھی کھانے کو، بھوک لگتی تھی، بیتاب ہو جاتا تھا، اور بعض وقت دورہ پڑ جاتا تھا بھوک کی شدت سے، تو دیکھنے والے کوئی میری گردن پر پاؤں رکھتا اور کوئی مجھے کچھ ٹنگاتا، کوئی پانی کا چھیٹا مارتا، اور لوگ آپس میں کہتے کہ بھئی مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے، ذرا پانی چھڑکو، کوئی کہتا کچھ ٹنگاؤ، لیکن مجھے ہی معلوم تھا کہ نہ مرغی کا دورہ تھا نہ کچھ تھا، یہ دورہ اصل میں بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا. اور دوسرا وقت بیان فرمایا کہ میرا وہ وقت بھی اللہ پاک کی شان ہے کہ ایسا وقت آیا کہ میرا ناک صاف کرنے کا رومال کتان کا ہوتا تھا، نہایت قیمتی کپڑے کا رومال میرا ناک صاف کرنے کا، بہت ہی درویش صفت تھے اور بے پناہ متواضع تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک علاقے کا آپ کو ذمہ دار بنا دیا تھا، تو آپ میں مروت بہت ہی زیادہ تھی اور درویشی کا غلبہ بہت زیادہ تھا. تو تھوڑے دن بعد ہی پھر صحابہ نے کہا کہ حضرت اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو معاملہ بڑا پریشانی کا ہو جائے گا، مہربانی کر کے ان کو تو واپس ہی بلوا لیں. یعنی طبیعت کے اندر اس طرف کا غلبہ بہت زیادہ تھا کہ حدیث سناتے رہتے تھے، دین بتاتے رہتے تھے، انتظامی امور کے سلسلے میں کوئی دلچسپی نہ تھی. لہذا پھر تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کر کے آپ کو پھر واپس بلوا لیا اور وہاں دوسرے کسی کا تقرر فرمایا. آپ نے ایک مدرسہ وہاں سے قدرے فاصلے پر ہے،
یعنی مدینہ منورہ میں فاصلے پر ہے مدرسہ قائم فرمایا. تو پچھلی دفعہ بھی ہمیں وہ قاری صاحب جو زیارت کرانے والے ہیں لے گئے تھے. اس وقت قدرے تشنگی رہی کہ بیٹھے بیٹھے گاڑی میں ہم نے زیارت کر لی. اور قسمت کی بات تھی کہ اس وقت جیسے ہی ہم وہاں دیکھنے کے لیے اندر گھسے بالکل ویران جگہ ہے, کوئی درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور آبادی آس پاس نہیں ہے, ویران جگہ میں ہے وہ. جیسے ہی ہم گھسے داخل ہوئے دیکھنے کے لیے گاڑی ہماری رکی تھی اور مڑ رہی تھی کہ پولیس والے پہنچ گئے. وہاں کا نظام اس لحاظ سے قدرے مختلف ہے کہ وہ بعض مقامات پر رکنے نہیں دیتے, ٹکنے نہیں دیتے, اترنے نہیں دیتے. اگر زیادہ کچھ ہو تو بعض وقت گرفتاری بھی عمل میں آ جاتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی دیکھ کر اور چلے آئے تھے. اس دفعہ ایسا ہوا کہ زیارت کرنے والے کافی حضرات تھے تو قاری صاحب پوری بس لے گئے تھے اور اتر کر دیکھنے کا موقع بھی نصیب ہوا. تو وہ مدرسہ اس کے آثار ابھی بھی باقی ہیں. اس میں دیکھ کر دل اس لحاظ سے تو بہت زیادہ خوش ہوا کہ اتنی پیاری ہستی, اتنی مشہور ترین ہستی جس کا نام نامی اسم گرامی تمام مسلمان جانتے ہیں, اور اب تو وہ دور ہے کہ بہت سے حضرات نام رکھتے بھی ہیں. ان کی دینی خدمات حدیث کے سلسلے میں اتنی زیادہ ہے, آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو پڑھیں سنیں آپ دیکھیں گے کہ ہر تھوڑے مضمون کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی. ان کی روایات بے شمار ملی. تو وہاں پہنچ کر دوہری کیفیت ہوئی اس نسبت سے کہ مدرسے کی زیارت پھر نصیب ہوئی اور اتر کر دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. دل بہت خوش ہوا. اور یہ کہ اس مبارک مقام پر پہنچ کر اپنے لیے, اپنی آل اولاد کے لیے, شاگردوں کے لیے اور جو بھی مسلمان دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, ان سب کے لیے بھی دعا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اور دوسری کیفیت جو تھی, اس کیفیت سے بھی رونا بہت آیا, خوشی کا رونا بھی آیا اور بیک وقت غمی کا رونا بھی آیا کہ ایسی مشہور اور ایسی پیاری ہستی کے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصی شاگردوں میں ان کا نام نامی اسم گرامی بہت معروف ہے, تو ان کے مدرسے کا یہ حال کہ بالکل قسم کرسی کا عالم ہے, چھت بالکل جھڑ چکی ہے, شیطیر شیطیر لکڑیاں رہ گئی ہیں اس طرح سے اور اس طرح سے خانے خانے, اور ایک ستون شیطیری کہہ لیجیے اس کو, پوری بلی جو ہے وہ موٹا والا کھجور کا تنا وہ بھی لگایا گیا ہوگا 1400 سال پہلے. تو وہ ایک جگہ تو پھنسا ہوا ہے, دوسری جگہ سے گر کر ایک دیوار پر آ کے رکا ہوا ہے. اس میں سے ظاہر ہے 1400 سال بڑا لمبا زمانہ ہے. تو کچھ حصہ اس کا گل چکا ہے اور کچھ حصے میں بھوسا بن کے, برادہ بن کے جھڑ رہا ہے. کھڑکیاں ہیں پرانے زمانے ہی کی لکڑیوں کی, اور یہ عمارت جو ہے یہ پتھر کی ہے ساری. اس وجہ سے وہ ابھی تک کافی جو کی تو کھڑی ہے, گو کے پتھروں میں سے بہت سے مقامات سے ٹیپ جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے, یعنی اندر جو مسالہ بھرا ہوگا اس زمانے میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ مسالہ بھی جھڑ گیا اور پتھر جو ہے وہ بس پتھروں کے ساتھ رکھے ہیں. تو اس نوعیت سے دیکھ کر بھی رونا آیا کہ اتنی مشہور ہستی کا مدرسہ اور برابر میں ایک مسجد چھوٹی سی بالکل ویران, نماز کے لیے بھی اجازت نہیں ہے, بند ہے. اور اس مدرسے کے بالکل ہی قریب تھوڑی سی پہاڑی سی ہے, اس کے اوپر ایک وہ بنا ہوا ہے چبوتری سی ہے, اس پر یوں سمجھ لیجئے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنا رکھی ہے, اس کی تھوڑی تھوڑی منڈیر اٹھا رکھی ہے 1 فٹ کے قریب. تو قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وقتاً فوقتاً یہاں بیٹھ جایا کرتے تھے, وہاں بھی کھڑے ہو کر دعا کی اور مدرسے کے قریب کھڑے ہو کے دعا کی. اور اس کو دیکھا اور زار و قطار رونا آیا. ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان پتھروں کو دیکھ کر. سمجھنے والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے کہ ان پتھروں میں کیا انوار بھرے ہوئے ہیں, اور جس کے لیے سمجھ کا سلسلہ نہیں ہے اس کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں. کیا ہے یہاں پتھروں کے سوا؟ بہرحال ہمیں بہت وہاں مسرت ہوئی اور سعادت نصیب ہوئی, اور وہاں خوب دعا کی میں نے بھی اور اہلیہ نے بھی, اور بقیہ حضرات سے بھی کہا کہ بھئی دعا کرو, بڑی مبارک جگہ اللہ پاک نے پہنچایا ہے. برابر میں ہی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے آرام فرمائے. ان کے متعلق قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ دو بھائی تھے, ایک بھائی تو جب منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ تو خاموشی سے یہاں سے چلے گئے جنت البقیع, اور یہ دوسرے بھائی ہیں اورادی کہلاتے ہیں, یہ اڑ گئے. گویا کہ زبان حال سے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے. ان کی بھی چونکہ مدرسہ اور یہ آرام گاہ بالکل متصل متصل ہیں, اور بیچ میں ایک مسجد ہے جس کا مینارہ اب بھی کھڑا ہے, وہ عمارت ہے وہ بھی پتھروں کی ہے. پچھلی دفعہ تو ہم چونکہ گاڑی میں بیٹھے رہے, اب کے اترے تو ایک اور بھی چیز دیکھنے کا موقع ہوا. ایک تو اندر آرام گاہ کو دیکھا ہم نے, اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک دروازہ تھا جس کو بند کر دیا حکومت نے, اور بیچ میں ایک آدھ اینٹ جو ہے وہ بند کرنے والوں نے چھوڑ دی غالباً. اس میں سے جھانک کے یعنی جھری میں سے جھانک کے دیکھا, گو کے عطر لگانے والوں نے اس سیمنٹ کے بلاکوں کے اوپر عطر لگا رکھا ہے, لیکن اندر سے ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو دنیا کی خوشبو نہیں ہے. اس خوشبو سے ہم نے مشام جہاں اپنے معطر کیے. اہلیہ کو بھی میں نے کہا کہ خوب سونگ لو اور سانس کھینچو, یہ خوشبو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. اس طرح سے ہم نے بھی, ہمارے اور ساتھ والوں نے بھی, والیوں نے بھی, سب نے جھانک کر بھی دیکھا اور اس خوشبو کو اپنے مشام جہاں کے اندر جو ہے بسایا. یہاں کے عطر جتنے بھی ہیں مختلف قسم کی خوشبو جات ہیں, لیکن بہرحال ان خوشبوؤں سے ہٹ کر اندر سے جو خوشبو مہک رہی تھی وہ خوشبو نرالی ہی تھی. ان کے قبہ تھا پہلے عمارت پر, قبے کو توڑا گیا تو چبوترا ہے باہر, اس پر بھی بلڈوزر کے نشانات ہیں, پتھر جو ہے اکھاڑے گئے. تو وہ بتا رہے تھے کہ یا کبھی بلڈوزر جو ہے خراب ہو گیا, یا بلڈوزر چلانے والا کبھی جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا. کامیابی نہ ہوئی, اور اس طرح سے کوششیں بسیار کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو یہی رہنے دو, یہ یہاں سے جائیں گے نہیں. چنانچہ ہم نے جب بس میں بیٹھ گئے تو ظاہر ہے بس اونچی والی تھی, تو اوپر سے بھی جھانک کے دیکھا تو خوبے کا ہمیں جو اس میں خوبصورتی کے لیے چاروں طرف بنا دیتے ہیں گول, تو آدھا حصہ اس کا ہمیں نظر آیا کہ باقی ہے, اور ادھر کی طرف کا جس طرف سے ہم زیارت کر رہے تھے ادھر کا حصہ ٹوٹ چکا ہے. اللہ کی قدرت نظر آتی ہے, ورنہ بعد وفات کے ظاہر ہے کہ انسان بے بس کہلاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اختیار بھی نہیں رہتا, اسے جہاں لٹا دیں, جہاں بٹھا دیں, جہاں آپ دبا دیں, بیچارہ کچھ نہیں بولتا. اور بہت مشہور جملہ بھی ہے کہ نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ جیسے ہوتا ہے, یہ مردہ جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا, نہلانے والا اس کو کروٹ دلائے, چتلٹا ہے, پیٹ دبائے, کچھ بھی کرے تو کچھ بول نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں, بعض جگہ محبوبیت کا بڑا اظہار ہوتا ہے کہ ان کی دلی خواہش کہ جہاں مجھے دفن کیا گیا روز اول, اب میں وہاں سے نہیں ہٹوں گا, تو اللہ پاک نے ان کی لاج رکھ لی. یہ بھی قدرت کے معجزات میں سے ہے. باہر کے وہاں حاضر ہو کر دل بہت مسرور ہوا, اور اللہ تعالیٰ سے جہاں اور دعائیں کی, من جملہ ان کے یہ بھی کہ یا اللہ پھر بھی آدری کے سامان ہو. سب سے زیادہ یہ ہوتا تھا بعض وقت دعائیں سب کر لی یا کہیں موقع مناسب کم ہوتا تھا تو اس میں وہ دعا عربی کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے اور آپ کی طرف منسوب ہے، وہ دعا جلدی سے مانگ لیتا تھا میں، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، وہ کچھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا، دعا کی، مانگا آپ سے، وہ سب خیر مجھے بھی دے دیجئے، اور جس جس چیز سے بھی آپ نے پناہ مانگی، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے دعا کی اور پناہ مانگی کہ یا اللہ پناہ میں لے لیجئے ان تمام شرور اور برائیوں سے، ان سب سے میں بھی پناہ مانگتا ہوں، آپ مجھے بھی پناہ میں لے لیجئے، تو اس طرح سے یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی استثار کا کئی وقت ہوتا تھا، تو یہ دعا بھی جلدی سے مانگ لیتا تھا کہ اس میں سبھی کچھ آ گیا۔ ایک تو یادگار چیزوں میں سے یہ یادگار چیز دیکھی، اور ایک چیز اور جو اسی دفعہ دیکھی، سفر حالانکہ ماشاءاللہ کافی ہوئے لیکن اسی دفعہ قاری صاحب نے وہ جگہ دکھائی، زیادہ زیارتیں کرانے والے ملتے نہیں ہیں، قسمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دل میں جستجو اور طلب، تو اس طرح سے کافی بڑے عجیب اور غریب مواقع دیکھے۔ من جملہ ان کے ایک پہاڑ دکھایا ہمیں، مدینہ منورہ سے باہر ہے اور وہ پہاڑ خاصے بڑے رقبے کے اندر ہے، اونچائی اس کی ایسے دو تین منزل کے لگ بھگ ہے اور کافی پھیلا ہوا ہے اور لال رنگ ہے اس کا، کتھے کا سا سمجھ لیجئے، بالکل ایسا رنگ ہے جلا ہوا۔ وہ پہاڑ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا یہاں سے ایک آگ لگے گی اور وہ آگ بغداد تک جائے گی، اور زمانہ بڑا نازک ہوگا، برائی بہت عام ہو چکی ہوگی۔ میں نے مضمون پڑھا نہیں ہے، بچوں سے ذکر کیا تو بچوں نے بھی حدیث کا حوالہ دیا اور قاری صاحب نے بھی جو مضمون بیان کیا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں واللہ عالم کہہ کر۔ تو آپ کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی سن 656 میں، اس وقت مدینہ منورہ میں حالات بہت ابتر ہو گئے، نیکی نام برائے کو رہ گئی، برائی بہت عام ہو گئی، حتیٰ کہ بتا رہے تھے کہ مادر پدر کا فرق جو ہے مٹ گیا، حرم نبوی ویران ہو گیا۔ اس وقت پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا کہ اس پہاڑ میں آگ لگی، پتھر کا پہاڑ تھا اور آگ لگی، ایک مہینے تک لگی رہی اور ایسی خطرناک آگ تھی کہ وہاں سے وہ چل کر بغداد تک جاتی تھی اور دور دور تک دنیا روشن ہوتی تھی، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی وہ آگ جایا کرتی تھی اور واپس آتی تھی، اور اس طرح سے ایک مہینے تک آگ چلتی رہی، اور اللہ کی قدرت ہے راستے میں درخت وغیرہ آتے تھے وہ جوں کہ توں سلامت رہتے تھے۔ پھر لوگوں کو توجہ ہو گئی کہ ہم بہت گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ کا عذاب اب آنے والا ہے اور پکڑ رہا ہے، پھر لوگ جو ہے جمع ہوئے اور آپس میں مل کر سارے کے سارے پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں تائب ہوئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، معافیاں مانگنے لگے۔ تو جب جا کر ایک ماہ کے بعد آگ بجھی، وہ پہاڑ پورا بتا رہے تھے کہ بالکل بھورا ہے، ایک دم بھورا، یعنی کوئی آدمی اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتا، چڑھے تو ایسا جیسے کہ وہ کہیں گڑھے میں چلا گیا، برا تھا ایک دم۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ 656 سے لے کر اور اب تک جو ہے وہ اسی طرح کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالی کی زبردست شان ہے، اس کی قدرت ہے، ہم آپ اس کی قدرت کے خود نمونہ ہیں، غور و فکر کریں کہ کیسی زبردست شان والے ہیں. اسی طرح سے ایک مشہور پہاڑ ہے، اس دفعہ وہاں تک حاضری نہ ہو سکی، زیارت کرنے والے کافی تھے، بس بڑی تھی، گلی میں جا نہیں سکتی تھی، اور دوسرے یہ کہ سختی تھی آج کل کے زمانے میں، وہاں پولیس کھڑا کر رکھا تھا انہوں نے، تو اس لیے دل محسوس کر رہ گئے اور اس بہت پہاڑ کے درے پر اس دفعہ نہ جا سکے، دور سے ہی زیارت کر سکے. حضرت سید الشہداء کی آرام گاہ پر گئے، پھر وہاں سے قدرے آگے ایک اب تو کھلی جگہ ہے، سڑک بنا دی ہے حکومت نے، جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو حکومت نے پوری جگہ برابر کر دی اور سب جو ہے وہ میدان ہے تو سڑک بنا دی ہے پکی. اللہ کی قدرت دکھائی، قاری صاحب وہاں بس لے کر گئے اور دکھانے کے پر فرمایا کہ یہ گڑھا پڑ گیا، پکی سڑک کے باوجود یہاں سرکار کے دندان شہید ہوئے تھے. یعنی اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بالکل ہموار کر دیا، زمین کو بالکل ایک سار کر دیا اور نشان مٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے پکی سڑک کے اندر، ساری سڑک پکی ہے اور کہیں کوئی گڑا نہیں، اور وہاں گڑا ڈال کر نشان جو ہے ظاہر فرما دیا کہ یہاں ہمارے محبوب کے دندان شہید ہوئے تھے. ایک جگہ جس کے لیے دل میں بڑی کسک ہے اور تڑپ ہے، اور اللہ پاک موقع فرما دیں، بلائیں اور کرم فرمائیں کہ وہاں اندر حاضری کا سامان ہو جائے، باہر سے دیکھ کر دل بڑا خوش ہوتا ہے، اندر جا کر نہ جانے کتنا خوش ہوگا. وہاں بالکل پکی مور لگا دی، دروازے پر سے وہ کر دیا اس کو ویلڈ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کنواں خریدا اور خرید کر آدھا یہودی کے پاس رہا، آدھا آپ نے لے لیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کا اور ان کا دن مقرر ہو گیا کہ بھی ایک دن مسلمان پانی لے اور ایک دن یہودی لے، پھر اس میں بھی گڑبڑ کرنے لگا، تو آپ نے پورا کنواں خرید کر عام وقف کر دیا تھا، ہر کوئی پانی لے. تو وہ کنواں جو تھا وہ ابھی بھی ہے، لیکن حکومت نے دروازہ بند کر کے اور سیل کر دیا اور اس پر بورڈ لگا دیا ہے بیر عثمان ممنوع الدخول، داخل ہونا منع ہے. تو اس کا ابھی بھی یہ ہے کہ وہاں باغ لگایا ہوا ہے، باہر لوہے کی جالی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لالٹینا وغیرہ یہ پودے لگے ہوئے اور لہلاتے ہیں. تو دل یہ چاہتا ہے یا اللہ یہ جنت کا ٹکڑا نظر آتا ہے، آپ موقع کرا دیجئے ہمارے لیے کبھی کہ اس میں داخلے کا بھی سامان ہو جائے. تو اس کو باہر سے ہی دیکھ کر جو آتا ہوں میں، تو میری اندرونی کیفیت بڑی زبردست بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور اس قدر دل خوش ہوتا ہے ان پتیوں کو ہلتا ہوا دیکھ کر، اور بلبلوں کو وہاں چہچہاتا ہوا دیکھ کر، اس قدر اچھا معلوم ہوتا ہے. باغات تو بتیرے ہیں، ہریالیاں بتیری ہیں، لیکن اس مقام کو دیکھ کر میرا چار پانچ مرتبہ سے میں وہاں حاضری دیتا ہوں، جب اور زیارات پر جاتے ہیں تو وہاں بھی لے جاتے ہیں، تو میں ان درختوں کو دیکھتا ہوں، ان کے لہلہانے کو دیکھتا ہوں اور ان پر بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ نظر ڈالتا ہوں، میرا دل اندر سے اس قدر مسرور ہوتا ہے کہ بیان سے پایا ہے. اللہ کی شان ہے، کیا اللہ پاک نے وہاں کشش رکھی ہے، انوار رکھے ہیں کہ ان درختوں کو دیکھ کر ہی میرے دل کی تو حالت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں رکا رہوں، لیکن زیادہ وقت یوں نہیں رک پاتے کہ اور بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی دیر جو زیارت ہوتی ہے اور اس میں محظوظ ہوتا ہوں اور اپنے مشام جان کو معطر کرتا ہوں اس فضا سے، وہ میرے لیے بڑا زبردست سرمایہ ہے. اہلیہ بھی ساتھ تھی، ان کو بھی میں نے کہا کہ ان پتیوں کو دیکھ لو، ان باغوں کو دیکھ لو، ان کا لہلہانا دیکھ لو، کتنا پیارا منظر ہے، کتنا دل خوش ہو رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ بس ہم یہاں دیکھتے ہی رہے. اللہ تعالی کی زبردست قدرت نظر آتی ہے. بہت پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مرتبہ بخشا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر تشریف لے گئے, خوشی سے جھوم گیا. آپ نے فرمایا کہ اے احد اپنی جگہ ٹھہر جا, تجھے پتا بھی ہے تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں. جب آپ زخمی ہوئے, صحابہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر جہاں کا میں نے تذکرہ کیا ہے آگے لے گئے بالکل دامن میں, پہاڑ آپ پر عاشقانہ طریقے سے جھک گیا اور اس طرح سے آپ کو آغوش میں لیا کہ وہ حصہ ابھی بھی موجود ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کا بوسہ لے لیا. وہ نشان ابھی بھی اس پہاڑ میں نیچے موجود ہے پہلے کا سا, جہاں سرکار کے سر کا بوسہ لیا تھا پہاڑ میں. پچھلے سفر تک بھی ہم گئے تو تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا تھا, ورنہ لوگوں نے وہاں ملبہ ڈال ڈال کے اس حصے کو بند کرنا شروع کر رکھا ہے. سرکار جب زخمی حالت میں وہاں تشریف لے گئے تھے تو شروع میں آپ کو ظاہر ہے کہ خون بہت بہ گیا تھا. آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ متبادل خون مل جاتا یا خون روکنے کا بہت مؤثر کوئی طریقہ ہوتا. دندان مبارک شہید ہوئے, رخسار مبارک زخمی ہو گیا, خون بہت چلا گیا, کمزوری بے پناہ بڑھ گئی. تو آپ اس طرح سے جھک کر کچھ آرام کے لیے, کیونکہ تکلیف شدید تھی, تو اس طرح آپ جھک کر تھوڑی دیر وہاں آرام فرما ہوئے تھے. تو اسی اس طرح جھکنے کے اندر ہی پہاڑ بھی جھک گیا تھا آپ کے اوپر, اس نے آپ کے سر مبارک کا بوسہ لیا تھا. اللہ پاک نے اس پہاڑ کو اس وقت موم کی طرح ملائم کر دیا تھا. حضور نے ایک موقع پر فرمایا ہے, احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. ہمارے حضور نے فرمایا ہے, احد سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں. مسجد نبوی سے نکلتے تھے تو میں ساتھیوں سے بتا دیتا تھا, اب تو اس طرف کو عمارات باب مسجدی کی طرف بن گئی ہے, پھر بھی تھوڑی بہت کہیں گلی میں سے نظر آتا تھا کہ دیکھ لو احد پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے, نظر ڈال لو. حضور بھی محبت کرتے تھے اور وہ بھی محبت کرتا تھا, ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں. اس کے بالمقابل ایک پہاڑ ہے, جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے احد کی طرف, تو منافقوں کا ٹولہ جو ہے وہ اس پہاڑ کی طرف بھاگا اپنی جان بچا کے اور حضور کو دھوکہ دے کے. اس پہاڑ کے دامن میں جا کے وہ رکے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ عیر پہاڑ کہلاتا ہے اور اس طرح سے لمبا ہے قبر کی طرح سے. اس پہاڑ کے لیے حضور نے فرمایا ہے, یہ پہاڑ جہنمی ہے, یہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور یہ جہنم میں جائے گا, اس نے منافقوں کو پناہ دی. ہم نے کہا ہم بھی اس سے نفرت رکھتے ہیں, جو ہمارے حضور سے بغض رکھتا ہو ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں, منافقوں کو جو پناہ دے. تو بہت پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, کتنا بڑا ہے, مدینہ منورہ میں نظر آتا ہے اور اللہ پاک نے اس کو جو مقام دیا سید الشہداء, وہاں اس کے دامن میں سمجھ لیجئے تھوڑا سا تو فاصلہ ہو گیا دوبارہ تدفین کے بعد, ورنہ اس کے دامن میں ہی آرام فرماتے ہیں. ایک اور یادگار چیز بھی, ایک کنواں ہے جس کا پانی کڑوا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی کڑوا ہے, استعمال کے قابل نہیں. قبا کی طرف جاتے ہیں تو اسی طرف کہیں ہے, تو اس کنویں کے پتھر اب بھی ہیں قد آدم سے اونچے معلوم ہوتے ہیں, باقاعدہ گول منڈیر بنی ہوئی ہے, لکڑی وغیرہ بھی رکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے چرخی کی, لیکن دیکھنے کی اجازت نہیں کہ ادھر ادھر کہیں پولیس والا موجود نہ ہو, دور سے ہی بس پتھروں کی زیارت کر لیتے ہیں, اترنے کی اور وہاں جھمگٹا لگانے کی اجازت نہیں. اس کنویں کا نام ہے بیر غرس, بیر کہتے ہیں عربی میں کنویں کو. اللہ پاک جب لے کر جائیں حرم اس میں محترم میں آپ طواف کریں, یا ویسے ہی جہاں زمزم کا کنواں ہے اس کے اوپر بالکل فرش پر انہوں نے لکھ رکھا ہے بیر زمزم, اور جو حضرات گئے تھے طواف کرتے میں دیکھا ہوگا کہ فرش کے اوپر پکا لکھا ہوا ہے گول پٹی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا بیر زمزم, تو بیر کہتے ہیں کنویں کو, اس کنویں کا نام ہے بیر غرس. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا, شہد استعمال فرمایا تھا آپ نے, اور اس کے فوراً بعد ہی آپ نے پانی لیا منہ میں, کلی فرمائی اور وہ پانی جو ہے اس کنویں میں ڈال دیا. اس کے بعد سے اس کا پانی جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہو گیا. آپ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل کے لیے بیر غرس سے پانی لے کر آنا. حضرت علی کرم اللہ وجہ سات مشکیزیں وہاں سے بھر کر لائے تھے, اور ایک مقام ہے حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین جو مصر کے بادشاہ نے عدیے میں دو بہنیں بھیجی تھی شاہی خاندان کی تھی, تو آپ نے حضرت ماریہ سے نکاح فرمایا اور وہ بقیہ امہات المومنین سے دور رہا کرتی تھی, ان کا علاقہ الگ تھا, مکان الگ تھا. وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے یادگار, اور باقی ہاتے ہیں بانڈریاں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے, اور آپ ہی کے بطن سے حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, اور بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا. تو اس کی بھی زیارت کی, وہاں بھی یہ قدرت کا کرشمہ دیکھا کہ اس باؤنڈری کے باہر ایسی گھاس اگ گئی ہے جیسے آج کل اپنے یہاں اگتی ہے اور سیدھی کھڑی ہوتی چلی جاتی ہے, اس قسم کی تقریباً گھاس اگی ہوئی ہے, اور وہ تھوڑے سے خطے میں دیوار کے ساتھ ساتھ اگی ہوئی ہے, لہلا رہی ہے. قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے یہاں وضو کرنے کے بعد کلی فرما دی تھی. اس کلی کے اتنے بہترین اور زبردست اثرات ہوئے کہ وہ زمین جو ہے ایسی زرخیز ہوئی کہ وہاں سے وہ درخت اگ گیا, اور 1400 سال ہو گئے برابر اگتا ہے. بتا رہے تھے کہ حکومت نے یہاں کچرا ڈال دیا, کاٹ دیا, کچرا ڈال دیا, ملبا ڈال دیا, پھر دیکھا تو پھر اگ گیا. حتیٰ کہ بتا رہے تھے کہ چونا ڈلوا دیا بہت بڑی مقدار میں, کچا چونا تو ویسے ہی پگھلا کے رکھ دیتا ہے, گلا کے رکھ دیتا ہے, نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا ہے, لیکن جب جب کہ اللہ کا حکم ہو, اور جب اللہ کا حکم ہو جائے کہ یہ چونا بھی کھاد بن جائے, تو قاری صاحب نے بھی یہی بتایا, کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے چونے کو کھاد بنا دیا تو یہ درخت رک گئے. وہ لہلہا رہے تھے, اور بس میں بیٹھے بیٹھے ہم نے اس ہریالی کی بھی زیارت کی, اور ہریالی کی زیارت کر کے آنکھوں میں بڑی تراوٹ پیدا ہوئی, دل میں بہت سرور پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی ہے کہ ایسے معجزات اپنی قدرت کے ان آنکھوں سے آپ دکھا رہے ہیں. جی چاہا اتر کر ایک آدھ شاخ تبرکن لے آؤں, لیکن اندازہ تھا اگر میں اترا تو پوری بس کے لوگ اتر جائیں گے اور سب کا صفایا کرنے کی فکر کریں گے, میں ایک شاخ لوں گا تو وہ 10 لیں گے, تو اس لیے پھر اپنے دل پر جبر کر کے چپ بیٹھا رہا, لیکن بہرحال زیارت کر لی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی شان ہے. مسجد قبا وہاں حاضری رہتی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو وہاں بھی جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی, انہوں نے وہاں خوبصورت طریقے سے وہاں وہ بنا دیے اندر ستون, اور بیچ میں اس کے جگہ رکھی ہے. وہاں بھی اس دفعہ موقع لگ گیا نماز پڑھنے کا, ورنہ رش کا وقت تھا اور دائرہ ہر آدمی چاہتا ہے وہاں نماز پڑھ لے, لیکن بہرحال موقع نصیب ہو گیا. اسی طرح اس سے اگلے حصے میں مسجد قبا میں جہاں آیت جو ہے وہ یوم الفرقان اتری تو اس جگہ بھی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ قریب ہی بالکل مسجد قبا کے متصل ہی کھلی جگہ ہے. پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے, ویسے ویران جگہ ہے. اب کے معلوم ہوا کہ یہ جگہ تھوڑی سی جو ٹکڑا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں یہودیوں نے سازش کر کے ایک جھوٹی مسجد بنائی تھی, مسجد زرار. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبا میں تشریف لے جایا کرتے تھے ہفتے کے روز, انہوں نے سازش کی کہ آپ سے درخواست کریں, بلائیں کہ جی ہم نے مسجد بنائی ہے, اس میں آپ آ کے نماز پڑھ لیجئے, دعا کر لیجئے, اور پھر اوپر سے دیوار گرا کے آپ کا کام تمام کر دیں. اللہ پاک نے پہلے ہی وہی فرما کر اور بتا دیا کہ یہ مسجد اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے, مسجد قبا کی بنیاد. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اور مسجد زرار کے متعلق فرما دیا کہ اس میں آپ قدم بھی مت رکھیے, لا تقوم فیہ ابدا, کبھی بھی قدم مت رکھیے اس میں. تو وہ جگہ آپ کو جب انہوں نے کہنا چاہا بات کھل گئی اور وہ سمجھ گئے کہ آپ کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتا دیا, تو پھر آپ نے اس جگہ کے متعلق فرما دیا کہ یہ ویران ہے, ویران رہے گی. تو اس کا یہی ہے کہ آج بھی وہ ویران ہے. قاری صاحب کا بیان تھا کہ کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ خالی پڑی ہے, مجھے دے دیجیے, آپ نے منع فرمایا. پھر جب وہ مصر ہوئے تو انہوں نے زیادہ اصرار کیا, آپ نے فرمایا جاؤ لے لو. اس کے بعد وہاں ایسی خرابی دیکھی انہوں نے کہ اس کے بعد سے پھر وہاں کوئی بھی ٹکا ہی نہیں, اور آج تک وہ جگہ کلر لگی ہوئی سمجھ لیجئے بالکل مسجد قبا کے ذرا بالکل قریب میں ہے, خالی جگہ پڑی ہے, نہ درخت ہے نہ کچھ ہے, بس ویران ہے. اور مسجد قبا کے دائیں طرف وہاں فوارے ہیں, بیچ کا فوارہ اس دفعہ علم ہوا ہمیں کہ یہ کنویں کی جگہ ہے جو اب کنواں نہیں, وہاں حکومت نے یادداشت کے لیے یا خوبصورتی کے لیے کہہ لیجئے جو بھی ان کا وہ ہو فوارے لگائے ہیں خوبصورت بنا کر. تو وہ فوارہ جو ہے وہ اس کنویں کی جگہ ہے جہاں بیر عریس تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے تھے, اور اس طرح سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے, پھر حضرت عمر فاروق آئے, اس طرح سے صحابہ آتے رہے, عشرہ مبشرہ آتے رہے, اور ان سب کو آپ جنت کی بشارت دیتے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بٹھایا تو اس وقت آپ نے اشارہ دے دیا تھا کہ فتنوں کا سلسلہ آپ سے شروع ہوگا. تو وہ انگوٹھی جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی, مہر بھی تھی اور انگوٹھی بھی تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کنویں پر بیٹھے کہ آپ کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اس میں نکل گئی, کنویں میں گر گئی. آپ نے تین دن تک چھلنی سے مٹی چھنوا لی, اندر سے سب کچھ کوشش کر لی, اللہ پاک کی مرضی مشیت تھی کہ پھر وہ انگوٹھی نہ ملی. اور اس کے بعد پھر فتنے بہت تیزی سے پھیلے, اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ پھر جو فتنے ابلے اور بغاوت پھیلی تو آپ کو بھی پھر جام شہادت جو ہے وہ نوش کرنا ہوا. بہر کیف اللہ تعالی کی زبردست شان ہے, اور بھی بعض مقامات کا علم ہوا. وہاں تو حقیقت یہ ہے کہ چپا چپا جو ہے وہ بقائے نور ہے, نسبتیں ہیں. ایک اور جگہ ہے جہاں غزوہ خندق ہوا, وہاں ایک مسجد تو ختم کر دی انہوں نے, حضرت صدیق اکبر کے نام کی جو مسجد تھی وہ ختم کر دی, سڑک بنا دی, بقیہ مسجدیں باقی ہیں. تو حضور کی مسجد جو ہے وہ سب سے اوپر ہے پہاڑی پر, مسجد فتحہ. وہاں اپنی حاجت کے لیے آدمی نماز پڑھ کر دعا مانگے, اللہ پاک قبول کرتے ہیں, حاجت پوری فرماتے ہیں. وہاں ہم نے ایک عجیب اور غریب چیز دیکھی. ہم گئے, اہلیہ اور میں دونوں گئے نماز پڑھنے دعا مانگنے. ہم سے آگے آگے انڈونیشی بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا کہ ٹڈی دل معلوم ہو رہا تھا. تو وہ سیڑھیاں ہیں, اس پر چڑھ کے جاتے ہیں, تو بیچ میں کچھ ایسا حصہ ہے کہ دو طرف سیڑھیاں ہیں, ادھر سے بھی جا کے آگے سیڑھی مل جاتی ہے, ادھر سے بھی بیچ میں جیسے کچھ خالی جگہ ہے. میں نے اہلیہ سے کہا, میں نے کہا جلدی جلدی ادھر سے آ جاؤ, ان کا پورا قافلہ آ رہا ہے, اتنا لمبا قافلہ ہے کہ اگر یہ گھس گئے, چھوٹی سی مسجد ہے تو ہمیں جگہ نہ ملے گی. ہم دونوں کے دونوں تیزی سے الٹے ہاتھ کی طرف والے حصے سے نکل کے اوپر جو سیڑھیوں پہ چڑھے, تو ہمیں وہاں دروازے تک تو محسوس ہوا کہ ان کا قافلہ آ رہا ہے. اب جو ہم نماز پڑھ کے لوٹے تو ہمیں وہاں ان کا ایک آدمی نظر نہ آیا. ہماری اہلیہ بھی اور میں بھی, ہم دونوں حیران رہے کہ اتنا ٹڈی دل گیا کہاں. اللہ ہی بہتر جانے وہ معمہ حل نہ ہوا. اور کل بھی کہہ رہی تھی کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے کے کیا ہوا, اتنی مخلوق نظر آ رہی تھی, نیچے تک وہ آدمی سارے عورتیں اور مرد ان کے آ رہے تھے, اور ایک ان کا گائیڈ تھا وہ کچھ مائک کے اوپر کہہ رہا تھا اور وہ برابر چلے آ رہے تھے. تو حیران ہو گئے ہم جب نماز پڑھ کے. دوسرے یہ کہ مسجد میں جب گھسے تو یہ تھا کہ مسجد میں جگہ ملے گی کہ نہیں. میں نے کہا کہیں بھی ملے تم ایک طرف کو عورتوں کے حصے میں کھڑی ہو جانا, میں مردوں کے اس میں کھڑا ہو جاؤں گا موقع مناسب دیکھ کے. اور اس طرح سے اب جو مسجد میں گھسنے کو ہوئے تو لگا کہ ہمیں تو جگہ ملنی مشکل ہے, بھری ہوئی ہے. اور قربان جاؤں اپنے رب کی مہربانی کے, جب مسجد کے اندر قدم رکھا تو جگہ ہی جگہ, آرام سکون سے اہلیہ نے نماز پڑھ لی, آرام سکون سے میں نے پڑھ لی, دعائیں مانگ لی. اور اب جب واپس آئے تو ہم دونوں حیران ہوتے رہے کہ وہ جو اتنا لمبا قافلہ آ رہا تھا وہ کہاں گیا. اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیا تھے, کون تھے, کون نہ تھے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ظاہری جو رنگ روپ تھا ان کا اور قومیت کا سلسلہ نظر آ رہا تھا, انڈونیشیا کے علاقے کے نظر آ رہے تھے, مگر اتنی تعداد میں گئے کہاں, اندر آتے بھی محسوس نہیں ہوئے, جاتے بھی نہیں دکھائی دیے, گئے تو گئے کہاں. اللہ بہتر جانے. وہ چھ مسجدیں ہیں, عربی میں وہ مسجد ستہ بھی کہلاتی ہے اور مسجد سبا بھی کہلاتی ہے, چھ بھی کہلاتی ہے, سات بھی کہلاتی ہیں. تو وہاں بھی حضرت علی اکرم